أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. گفتگو ہماری سورہ مبارک مریم کی چھٹی آیت پر جاری ہے اور اس آیت کے متعلق انشاءاللہ یہ آخری گفتگو ہے. اس گفتگو کی ابتدا آگے جو وادی عاملی صاحب نے اس طریقے سے فرمائی کہ ایک علم تجربی ہے اور ایک علم تجریدی ہے. علم تجربی کا جو دائرہ کار ہے، قلمرو ہے، جو اس کا دائرہ کار ہے اور جو اس کی وسعت ہیں وہ محدود ہیں، اور وہ فقط لیبورٹری کے اندر جس چیز کا جو چیز لیبورٹری کے اندر جس کا تجربہ ہو سکتا ہے صرف اسی کے متعلق رائے دے سکتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ علم تجربی کی جو لسان ہے وہ لسان اثبات ہے فقط، یعنی فقط ایک چیز کو ثابت کرے گی. وہ چیز جو لیبورٹری کے اندر جس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد ثابت کر دے گی کہ ہاں یہ چیز مثلا فلاں دوائی اس مرض کے لیے مفید ہے یا یہ فلاں دوائی اس مرض کے لیے مفید نہیں ہے، اس سے زیادہ لیبورٹری کی حیثیت نہیں ہے. اسی وجہ سے دعا کرنا، صدقہ دینا، صلح رحمی کرنا، قطع رحمی کرنا، توسل، وسیلہ اختیار کرنا، یہ وہ تمام مضامین ہیں جس کا علم تجربے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی متجرب تجربے کرنے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے بارے میں کوئی رائے دے. نہ کوئی رائے اس بات میں دے سکتا ہے، نہ کوئی نفی میں دے سکتا ہے، نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں دعا کرنے سے اولاد ہو جاتی ہے، نہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دعا کرنے سے اولاد کا کوئی تعلق نہیں ہے. دونوں کے متعلق رائے نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو مضامین ہیں، یہ لیبورٹری میں آ نہیں سکتے. تو جو چیز اس کے اندر نہیں آ سکتی اس کے متعلق تجربہ کرنے والا کوئی رائے نہیں دے سکتا، نہ نفی میں نہ اس بات میں، حتیٰ اس کے متعلق شک بھی نہیں کر سکتا. یعنی اس کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں شک کرے، کیونکہ شک بھی اس مورد میں کیا جاتا ہے جس بالآخر اس کا مقصد اور اس کی انتہا اس راستے میں آئے. لیکن یہ جو راستہ تجربے کا راستہ ہے، اس راستے میں یہ ساری چیزیں آتی ہی نہیں ہیں. بس اس راستے میں چلنے والا شخص ان چیزوں کے متعلق، دعا کے متعلق، صدقے کے متعلق، صلح رحمی کے متعلق، وسیلے کے متعلق، نہ کوئی اس بات میں رائے دے سکتا ہے، نہ کوئی نفی میں رائے دے سکتا ہے، حتیٰ شک بھی نہیں کر سکتا. بس علم تجربے کا جو حیثیت ہے اور دائرہ کار ہے وہ بہت محدود ہے. اسی وجہ سے آگاہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص معجزے کو علم تجربے کی روشنی میں ثابت کرنا چاہتا ہے یا معجزے کا علم تجربے کی روشنی میں انکار کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد رہے گا، کیونکہ یہ وہ راہ ہی نہیں کہ جس راہ کے ذریعے سے، جس راستے کے ذریعے سے معجزہ یا ثابت ہوگا یا اس کا انکار ہو سکتا ہے. جبکہ علم فلسفہ یا علم عرفان کے جو افراد ہیں ان کی جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہے، وہ لسان اثبات بھی رکھتے ہیں اور لسان نفی بھی رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ کسی چیز کو ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب موجود ہے، تو جو اس کا نقیض ہوگا اس کی نفی کر دیں گے کہ وہ موجود نہیں ہے. تو ہم اثبات کر سکتے ہیں اور اسی طرح نفی بھی کر سکتے ہیں. جبکہ علم تجربی کے افراد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نفی کریں، فقط و فقط وہ اثبات کر سکتی ہے اس چیز کی جو لیبورٹری کے اندر آ سکتی ہو. یہ ہو گئی پہلی بات. اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پروردگار متعالی فرما رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی بارگاہ میں وسیلے کو لاؤ. نماز وسیلہ ہے، صبر وسیلہ ہے، ائمہ اطہار وسیلہ ہے، انسان اپنے گناہ کا اقرار کرے وسیلہ ہے، انسان پروردگار کی رحمانیت کو مانے یہ وسیلہ ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں وسیلے کو لاؤ، اور ایک طرف امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ایک جملہ ہے، مشہور و معروف جملہ ہے صحیفہ سجادیہ کی دعا کا، یا من لا تبدل حکمتہ الوسائل، کہ اے وہ ذات کے وسیلے جس کی حکمت کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ ٹھیک ہے، ایک طرف خدا کی بارگاہ میں انسان وسیلہ لے کر جائے، مثلا نماز کا وسیلہ، دعا کے وسیلے سے اللہ دعا مانگے، لیکن جو اس کی حکمت ہے، جو وہ جانتا ہے اس کی حکمت کو، جس میں تغیر نہیں ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہے، وہ جو مصلحت کو وہ جو جانتا ہے پروردگار، اس مصلحت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اس وسیلے سے. فرض کریں اگر پروردگار متعال کو یہ معلوم ہے کہ ابھی میرے حق میں نہیں ہے، یعنی میری مصلحت میں نہیں کہ مجھے اولاد ہو، تو اب میں ہزار وسیلے بھی اس کی بارگاہ میں لے جاؤں، ہزار منتیں کر لوں، ہزار قسم کی دعائیں کر لوں، تو یہ دعا پوری نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ امام فرما رہے ہیں یا من لا تبدلو حکمتہ الوسائلو، کہ وسائل اس کی حکمت کو تبدیل نہیں کرتے، نہ تبدیل کرتے ہیں نہ ایجاد کرتے ہیں. وسیلے کے ذریعے سے پروردگار کی جو مصلحت ہے، اس کی جو حکمت ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ تغیر آتا ہے، نہ وہ ایجاد ہوتی ہے. پھر دعا کا کیا کام ہے؟ دعا دیکھ، جیسے کہ حضرت زکریہ نے بھی دعا کی کہ فرمائے کہ میرے پروردگار رب بھی انی واحن العظم منی، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. جو انسانی جسم کا مضبوط ترین رکن ہڈیاں، وہ کہنے کمزور ہو چکی، یعنی میرا پورا جسم کمزور ہو چکا ہے. واشتعل الراس ہو شیبن، اور دوسری طرف میرے جو بال ہیں وہ ضعیفی اور بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں. اور تیسری طرف وامراتی وکانت امراتی آخرن، تیسری طرف میری جو بیوی ہے یہ بھی بانج ہے. تو اب دیکھا جائے، ظاہر طور پہ دیکھا جائے تو اولاد کی کوئی گنجائش نہیں بنتی یہاں پر، لیکن پروردگار کی مصلحت میں اگر ہے کہ انہیں اولاد ہونی چاہیے، تو یہ دعا جا کر ان رکاوٹوں کو ختم کرے گی جو اس مصلحت اور اس دعا کے، اس مصلحت اور اس بچے اور فرزند کے درمیان ہے. دعا کا کام ان موانع کو برطرف کرنا ہے، ان رکاوٹوں کو ختم کرنا ہے. اسی وجہ سے حضرت زکریہ نے کہا کہ پروردگار یہ سب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نا امید نہیں ہوں، میں محروم نہیں رہا ہوں. ولم اکم بے دعا کا ربی شقیہ، کہ میں دعا کرنے سے محروم نہیں رہا ہوں، کیونکہ ان کا سمیع دعا، کہ تو دعا کو تو ہی سنتا ہے، تو ہی سنتا ہے یعنی تو ہی قبول کرتا ہے. تو دعا قابل کی قابلیت کو ایجاد کر دیتی ہے، یعنی وہ جو قابل ہے، جس کو اولاد ہونی ہے، اس کے اندر کوئی ابھی قابلیت نہیں، یہ تو ایجاد کر سکتی ہے، لیکن اللہ کی مصلحتوں کو تبدیل نہیں کر سکتی. اس لیے واضح روایت میں یہ الفاظ موجود ہے کہ خدا نے کہا یہ کام میرا ہے، یعنی یہ فقط فعل خدا ہے، کوئی اور شخص مخل نہیں ہو سکتا اس کے درمیان. یہ فقط مصلحت اندیشی کا کام، کہ کس میں کیا مصلحت ہے، کس کو کیا دینا ہے، یہ فعل خدا ہے. دعا انسان کرتا ہے تاکہ ان موانع کو برطرف کرے. یا من لا تبدل حکمت الوسائل، لیکن یہ وسیلے جتنے بھی وسائل ہیں وہ اس کی حکمت کو تبدیل اور تغیر اور ایجاد نہیں کرتے، بلکہ ان موانع کو برطرف کرتے ہیں. بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے جس میں شروع سے آخر تک بعض دعاؤں میں آپ کو ملتا ہے کہ اللہ کا نام ہے. مثلا کہتا ہے یا رزاق ہو، یا حنان ہو، یا منان ہو، یا کریم ہو. شروع دعا کی ابتدا بھی اللہ کے اسماء سے ہو رہی ہے، دعا کا اختتام بھی اللہ کے اسماء سے ہو رہا ہے، لیکن درمیان میں انسان نے اپنے لیے کوئی حاجت نہیں مانگی. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دعائیں ہیں کہ شروع سے آخر تک اللہ کے نام ہے فقط، اس کے درمیان انسان نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. تو یہ کیا ہے؟ آگے جوادی عملی صاحب فرما رہے ہیں یہ خود ایک دعا ہے، یہ خود ایک دعا ہے، اور بہت لطیف دعا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب انسان فقط دعا میں، اگر کوئی آپ کو ایسی دعا ملے ائمہ اطہار سے جس میں فقط اللہ کے اسماء ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس دعا کے، اس اسماء کے پیچھے وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان اسماء کا مظہر بنا دے. کیونکہ انسان جب کہہ رہا ہے یا رزاق ہو، تو اصل میں یہ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے وجعلنی رازقاً، کہ خدا تو مجھے بھی رازق بنا دے. اگر کہہ رہا ہے یا منان ہو، تو کہہ رہا ہے وجعلنی منانا، یعنی تو مجھے بھی مہربان اور کریم بنا دے. یعنی جہاں بھی ایسی دعا ہے کہ جہاں صرف اسماء پروردگار ہو، اس کے درمیان میں کوئی دعا نظر نہیں آتی. ایک بار ہے کہ انسان کہتا ہے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، پھر دعا کرتا ہے، پھر آخری میں دوبارہ کہتا ہے پروردگار تو مہربان ہے، تو رحیم ہے، لیکن اپنی دعا وسط میں کر رہا ہے. لیکن ایک بار کہیں دعا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ جو اسماء الہی کا تکرار کر رہا ہے اور خدا کے اسماء کو پکار رہا ہے، تو گویا دوسری زبان بے زبانی میں انسان یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار مجھے اب اس کا مظہر بنا دے. تو یا رزاق میں کہہ رہا ہے وجعلنی رازقاً، خدایا مجھے بھی اس رازق کا ایک مظہر بنا دے، میری ذات بھی رزق دینے والی بن جائے. اسی وجہ سے یہ جتنے بھی اسماء ہیں، یہ جتنے بھی صفات ہیں، وہ پروردگار کی صفات فعلی ہے کہ جو اس نے انسانوں میں بھی دیے، لیکن وہ سب سے زیادہ کریم وہی رہے گا، سب سے رزاق وہی رہے گا، انسان کو رازق بنا دے گا لیکن رزاق وہی رہے گا. آخری بات یہ ہے کہ اولیاء الہی کے، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریہ جو دعا فرما رہے ہیں، تو آئمہ اور انبیاء اور اولیاء الہی مستر ہوتے ہیں لیکن مسترب نہیں ہوتے. مستر ہوتے ہیں، کسی وجہ سے مستر ہو جاتے ہیں، لیکن مسترب نہیں ہوتے. مسترب بے اس معنی میں کہ اپنی راہ کو گم نہیں کرتے، گمراہ نہیں ہو جاتے، اپنی عقیدے میں تردید اور شک کا شکار نہیں ہو جاتے، لیکن مستر ہوتے ہیں خدا سے، حالت استرار میں دعا مانگتے ہیں، وہ اور بات ہے، وہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، عیب مستر ہونے میں نہیں ہے، عیب مسترب ہونے میں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔